बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سمعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں نشر کیا جائے گا. انداز جہاں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا. اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں. عراقی وزیراعظم نے گزشتہ شب رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر نے دشمن چینل ایران انٹرنیشنل کے کچھ سرغنوں کی گرفتاریوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ امریکہ کی جاسوسی اور خفیہ ایجنسیوں کے رابطے میں تھے. اسلامی جمہوریہ ایران کی فارن سروس کے سربراہ نے مغرب کے میڈیا استعمار کے مقابلے میں دنیا کے آزاد ممالک کے میڈیا کی چوکسی اور اتحاد کو برقرار رکھنے پر تاکید کی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے اسلام کو امن کا حامی اور دہشت گردی کا مخالف قرار دیا ہے. اور غرب اردن پر غاصب سینی حکومت کی جارحیت میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. عراق کے وزیراعظم محمد شیاز سودانی نے منگل کی شام تہران میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی اس ملاقات میں عراق کے وزیراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عراقی عوام ان نوجوان قوتوں کے بھروسے جو داعش کے مقابلے میں امتحان میں کامیاب رہی ہیں استحکام کے ساتھ ڈٹ جایا جائے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عراق کی پیش رفت اور اس کا اپنی حقیقی پوزیشن تک ارتقاء اسلامی جمہوری ایران کے مفاد میں ہے. اور آپ جناب سوڈانی صاحب وہ شخص ہیں جن کے پاس عراق کے امور اور روابط کو آگے لے جانے اور اس ملک کو خود مختار پوزیشن اور اس کے تمدن و تاریخ کے شایان شان مقام تک پہنچانے کی صلاحیت ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے عراق کے وزیراعظم کے طور پر شیا السودانی کے انتخاب پر انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ آپ ایک مومن باصلاحیت انسان ہیں اور حکومت عراق کے سربراہ کے طور پر آپ کا انتخاب خوشی کا سبب ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے عراق کو قدرتی اور انسانی وسائل کے ساتھ ساتھ ثقافتی تاریخی اور تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے خطے کا بہترین عرب ملک قرار دیا اور فرمایا کہ بدقسمتی سے اتنے اچھے پس منظر کے باوجود عراق ابھی تک اپنے عروج اور اپنے حقیقی مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے اور امید ہے کہ آپ کی موجودگی میں عراق اپنی حقیقی ترقی اور مقام حاصل کرے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے عراق کے حقیقی مقام تک پہنچنے کے لیے بنیادی ضرورتوں میں سے ایک عنصر عراق کے اندر پارٹیوں کی ہم آہنگی اور اتحاد کو قرار دیا اور کہا اس پیشرفت کے لیے ایک اور ضرورت جوان متحرک اور بامقصد عراقی افواج کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بے شک عراق کی ترقی کے ایسے دشمن بھی ہیں جو ظاہری طور پر دشمنی کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن وہ آپ جیسی حکومت کو قبول نہیں کرتے اور انہیں عوام اور حوصلہ مند اور جوان قوتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے عراقی وزیراعظم کے ان الفاظ کا ذکر کرتے ہوئے کہ آئین کے مطابق ہم کسی بھی فریق کو ایران کی سلامتی کو درہم برہم کرنے کے لیے عراق کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کہا کہ بدقسمتی سے عراق کے بعض علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ عراق کی مرکزی حکومت کو ان علاقوں تک بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کی کہ بلا شبہ عراق کی سلامتی کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی فریق عراق کی سلامتی میں خلل ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کے سامنے اپنے سینوں کو سپر بنا دیں گے اور عراق کی حفاظت کریں گے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر جنرل علی فدوی نے دشمن چینل ایران انٹرنیشنل کے کچھ سرغنوں کی گرفتاریوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ امریکہ کی جاسوسی اور خفیہ ایجنسیوں کے رابطے میں تھے۔ انہوں نے غیر ملکی چینل کے کچھ سرغنوں کی گرفتاریوں کی خبروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 44 سال سے حق اور باطل کے درمیان جنگ جاری ہے اور میدان جنگ میں فریق مقابل ہر وہ کام انجام دے رہا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمنوں کی ان ساری کوششوں کے باوجود انہیں ایک بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دشمن اپنی مرضی کے مطابق کام انجام دیتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں تاکہ دشمن کو شکست دے سکیں۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی کے سینئر کمانڈر کا کہنا تھا کہ ایران کے حالیہ فسادات میں ملوث دشمن چینلز کے کچھ سرغنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر دیکھنا ہے کہ عدالت ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایران انٹرنیشنل چینل کے رابطے میں نہیں تھے جو دشمنوں کی جاسوسی ایجنسی کا حصہ ہے، بلکہ ان لوگوں کے امریکہ کے جاسوسی اور خفیہ ایجنسوں سے بھی رابطے تھے۔ اسلامی جمہوری ایران کے فارن سروس کے سربراہ نے مغرب کی میڈیا استعماریت کے مقابلے میں دنیا کے آزاد ممالک کے میڈیا کی چوکسی اور اتحاد کو برقرار رکھنے پر تاکید کی ہے۔ ایران پریس نیوز ایجنسی کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کے نشریاتی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر پیمان جبلی نے منگل کی سہ پہر ہندوستانی میڈیا کے نامہ نگاروں کے ایک اجتماع میں پرانے استعمار کو ملکوں پر حملے اور ان کی خود مختاری کے خاتمے نیز ان کے علاقوں اور وسائل پر قبضے کا ذمہ دار قرار دیا۔ ڈاکٹر جبلی کا کہنا تھا استعماری طاقتوں نے اقتدار میں آنے کے بعد یہاں تک کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے نو آبادیاتی ممالک کے عوام کی زندگیوں کو بھی استعمال کیا۔ یہ بتاتے ہوئے کہ استعمار اب نئے طریقوں کے ساتھ میدان میں داخل ہوا، ڈاکٹر جبلی نے مزید کہا کہ نیا استعمار وہی پرانے نو آبادیاتی ممالک ہیں جنہوں نے اب میڈیا کا غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ ڈاکٹر جبلی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ میڈیا کے ذریعے نئے استعمار نے وہی آداب حاصل کیے ہیں جو پرانے استعمار کے تھے۔ پرانا استعمار کے خلاف جلد یا بدیر عوام کی بغاوتیں ہوتی تھیں، لیکن نیا استعمار میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر آزادی پسند قوموں کے خلاف استعمال کرتا ہے اور خود کو معلومات کے بہاؤ میں چھپا کر دوسروں کو اپنی کالونی بنانا چاہتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے افراد سے ملاقات میں جبلی نے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی قدس فورس کے کمانڈر جنرل حاج قاسم سلیمانی کی شہادت میں امریکیوں کے جرم کی طرف اشارہ کیا اور مزید کہا کہ امریکیوں نے ایران کے مقبول فوجی کمانڈر کو شہید کیا۔ جنرل سلیمانی ایک ایسے کمانڈر تھے جو دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ایک بین الاقوامی ہیرو تھے، لیکن مغربی میڈیا کی دہشت گردی کی پالیسی پر اس حد تک عمل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کی تصویر انسٹاگرام پر شائع کرتے ہیں تو وہ فوراً آپ کا صفحہ بلاک کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ہوشاب کے علاقے میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 1 دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اور 2 دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مفروض دہشت گردوں کو سراغ لگانے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے اسلام کو امن کا حامی اور دہشت گردی کا مخالف قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجے ڈوبال نے منگل کو دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں انڈونیشیا کے ایک اعلیٰ سطحی وفد سے خطاب میں کہا کہ دنیا میں اسلام کی تشریح اور اس کے جدید پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ غرب اردن پر غاصب سینی حکومت کی جارحیت میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سینی فوجیوں نے منگل کی صبح غرب اردن کے شہر الخلیل میں بیت عمر نامی علاقے پر حملہ کر دیا اور فلسطینیوں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ سینی فوجیوں کی جارحیت میں مفید الخلیل نامی فلسطینی کے سر میں گولی لگی اور وہ شہید ہو گیا۔ سینی فوجیوں نے رام اللہ کے قریب بیت ریما کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا اور اندھادھند فائرنگ کی، جس میں 2 فلسطینی بھائی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ سینی فوجیوں کی اس جارحیت میں 22 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ برطانیہ کی حکومت آئندہ درپیش موسم سرما میں طبی عملے اور کارکنوں کی ممکنہ ہڑتال کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح افواج کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں گروپ بی کے میچ میں امریکہ نے سخت مقابلے کے بعد ایران کو 1-0 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ امریکہ کی جانب سے واحد گول کرسٹین نے 39ویں منٹ میں کیا۔ گروپ میچ میں امریکہ کے ہاتھوں شکست کے بعد ایران ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا، جبکہ انگلینڈ اور امریکہ پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ اس سے قبل گروپ بی کے میچ میں انگلینڈ نے ویلز کو 3-0 سے شکست دے دی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے رابطہ قائم کیا ہے پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے۔ محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ،
پاکستان میں جو اس وقت معیشتی صورتحال ہے اور پاکستان کی 13-14 جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں اور ان کا سب سے اہم اعلان یہی تھا کہ ہم 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو اس کی درست سمت کی طرف لے آئیں گے، لیکن ابھی جو بین الاقوامی اعداد و شمار اور داخلی طور پر جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان شدید معاشی صورتحال میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتی، انہوں نے سیاسی اعتبار پر توجہ رکھی، معاشی اعتبار سے پاکستان ابھی بھی دلدل میں پھنس رہا ہے۔
دیکھیے، یہ تو بالکل واضح طور پہ جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے، معیشت کا انحصار یقیناً جو ہے سیاسی استحکام پہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی دیکھیں جس طرح کی صورتحال رہی ہے، انسرٹینٹی رہی ہے، غیر یقینی صورتحال جو رہی ہے، اس کا اثر تو بلا شبہ معیشت پہ ہے، خاص طور پہ انویسٹر جو ہے، جو سرمایہ کار ہے، چاہے وہ ملکی ہے چاہے غیر ملکی ہے، وہ اطمینان نہیں فیل کر رہا۔ دوسری جانب جو ابھی تک کچھ پلیجز کی گئے، کچھ انہوں نے جو سعودیہ کی طرف سے یا کچھ دیگر ممالک کی طرف سے، کچھ بینکنگ کی طرف سے، کچھ کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے، وہ ابھی تک پاکستان کو ایک پازیٹیو ریسپانس تو انہوں نے ویسے دیا، لیکن عملی ریسپانس نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت بری طرح جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور ہمارا چونکہ معیشت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس جو خاص طور پہ آئل جو ہے یا پیٹرول کہہ لیجئے گیس کہہ لیجئے یہ آپ کی امپورٹ آپ کو کرنا پڑ رہی ہے اور سب سے بڑا زر مبادلہ اسی پہ لگ رہا ہے. اگر آپ اس وقت معیشت کو کسی طرح بہتر صورت پہ نہیں لے کے آتے اور آپ کا اسی طرح یہ سرمایہ اسی پہ استعمال ہوتا ہے تو بہت جلد آپ جو ہے معاشی بدحالی کی طرف جو قدم رکھ چکے ہیں مزید اس میں داخل ہو جائیں گے. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. جب اسحاق ڈار آئے تھے اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ چونکہ مینورنگ کرنے میں معاشی اس میں بہت اہم اپنا ان کا ایک سٹائل ہے تو شاید وہ بہتر طور پہ کر لیں گے, لیکن ہم یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں زر مبادلہ میں بھی کمی کی صورتحال دکھائی دیتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو فلڈ کے بعد ابھی بھی آباد کاڑھی کی جانب نہیں جا سکا, آنے والے وقت میں زراعت پہ اثرات بہت منفی ہیں, تو سنگین صورتحال تو بہت زیادہ ہے. اب اس میں کن ممالک کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں, ابھی ہماری ایک ٹیم جو ہے روس گئی ہے سستے تیل کے لیے, وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے اس پہ بھی بہت ہے. کیا کریڈٹ پہ پاکستان کو اس وقت کوئی ملک ایسی ضروریات جو اس کی ہیں خاص طور پہ گیس آئل وغیرہ کے حوالے سے کیا اس میں کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ اور آنے والے وقت میں تو مجھے جو بہت زیادہ سنگین صورتحال لگتی ہے وہ تو گندم کی بھی لگتی ہے جو ہماری بیسک ہماری خوراک کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں تو کوشچن ہیں, بہت سیریس کوشچن ہیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ سیاستدان, آپ نے ایک طرف تو بات کی کہ بڑی جماعتیں جو ہیں ان کی مرکز میں حکومت ہے, لیکن سیاسی استحکام جو ہے اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پہ 60% سے زیادہ جو ہے اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے, ان کی ذمہ داری میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ملک میں سیاسی استحکام کریں اور غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کو ختم کریں. جب تک یہ غیر یقینی سیاسی صورتحال ختم نہیں ہوگی, سرمایہ کار کا نہ اس میں کسی قسم کا اعتماد بحال ہوگا اور نہ ہی سرمایہ کاری اس میں امکانات پیدا ہوں گے. تو یہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت اب بینکرپسی کی باتیں کی جا رہی ہیں جو بہت زیادہ سیریس کوشچن ہے, لیکن ہم نے جو انٹرنیشنلی دو تین اچیومنٹس کی ہیں اگر اسی میں ہم آگے اس بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں تو شاید بہتر ہو. مثلا ہم جو ایف ٹی ایف میں گرے اسٹیٹس سے نکلے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہائی رسک ملک قرار دیا گیا تھا اس سے ابھی ہم نکلے ہیں. پھر ابھی جو ایک بہت اہم اچیومنٹ ہے فورن اس کے حوالے سے کہ جس میں ہم نے گلوبل یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو اپنی پریزنٹیشن دی ہے اس میں عالمی سطح پہ جو فنڈ بنایا گیا ہے اس سے پاکستان کتنا حاصل کر سکتا ہے, یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کو دیکھنا پڑیں گی اور ان مسائل سے نگٹتے ہوئے آگے جانا ہوگا.
ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے جو ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا وہ جو ہے منسوخ کر دیا ہے, اب وہ میدان میں بقول ان کے کہ مقابلہ کریں گے. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ صورتحال بھی پاکستان کی معیشت پر ایک برے اثرات مرتب کرے گی؟
دیکھیں, میں نے کسی بھی قسم کا عدم استحکام جو ہو چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو چاہے سیاسی اتری کے حوالے سے ہو اس کے اثرات تو معیشت پہ پڑتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے یا معاہدے کے بعد کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے, آپ کے شہروں میں ابتری ہوتی ہے یا دوسرے دور دراز علاقوں میں ابتری ہوتی ہے, تو اس کے منفی اثرات تو ضرور پڑتے ہیں. ابھی آج میں دیکھ رہی تھی ہماری جو فورن منسٹر ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ کنا روبانی, ان کا افغانستان کا دورہ تھا, افغانستان کے جو وزیر خارجہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب وہ کس سمت میں آگے جاتی ہے کیونکہ وہاں جو طالبان کی جو حکومت ہے وہ بھی پاکستان کے جو ٹی ٹی پی ہیں ان سے ان کی ناراضگی کا کوئی اظہار کیا گیا تھا, اب کیا ان میں کوئی پیچ ہوتا ہے, کوئی بہتر صورتحال ہوتی ہے؟ لیکن ہم نے کچھ چیزوں میں بہت بری طرح سفر کیا ہے. مثلا ہم نے ٹی ٹی پی کو اس میں مرکزی دھارے میں لانے کی کوشش کی لیکن اشورنسز اس طرح کی نہیں لی گئی. آپ مرکزی دائرے میں کس طرح ان کو لانا چاہ رہے تھے؟ یا ये अभी कुछ ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा, कुछ डेढ़ दो साल पहले की बात है कि हमने टीटीपी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हुए उसको बात की कि मरकजी धारे में लाने की, मरकजी धारे में लाते हैं। नेपाल की मिसाल हमारे सामने है, श्रीलंका की मिसाल सामने है। जाहिर है कि नेपाल में मॉइस जो है वो उन्होंने हुकूमत को उसमें लाया गया जिसकी वहाँ दहशतगर्दी खत्म हुआ, सेम श्रीलंका में भी यही सूरत हाल हुई कि वहाँ भी वो दहशतगर्दी जो इस हवाले से खत्म हुई जब उनको मरकजी धारे में लाया गया। लेकिन टीटीपी के हवाले से अभी तक ना तो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उनको वो बेहतर एतमाद हो सका है और ना ही आवाम को भी उनके हवाले से बेहतर एतमाद है कि ये एक बिलाशुबा देखिए इसमें इंतहा पसंदी तो उनमें है। अब इस वक्त इंतहा पसंदी चाहे किसी भी शक्ल में हो वो आपको किसी मुल्क में तरक्की से आगे नहीं जाने देती, तरक्की रोकती है। तो ये मसाइल तो हमारे साथ हैं और मैं ये समझती हूँ कि किसी भी किस्म का अनरेस्ट आपकी मीशत पे असर जरूर करता है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
शुक्रिया, थैंक यू।
सामिन, इसी के साथ ही प्रोग्राम अंदाज़े जहाँ का वक्त अब यहीं पर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़।
से अपने झुका भी दीजिए हमारा सर भी दरे मदीना, करम से अपने झुका भी दीजिए। बुलाएंगे कब हम आसियों को, बस इतना आका बता भी दीजिए। हमारा सर भी दरे मदीना, करम से अपने झुका भी दीजिए। तड़प रहे सिसक रहे हैं, तड़प रहे सिसक रहे खातिर, तुम्हारी नजरे करम की खातिर। जो हमसे अब तक हुई है सरजद वो सब खताएं भुला भी दीजिए। जो हमसे अब तक हुई है सरजद वो सब खताएं भुला भी दीजिए। हमारा सर भी दरे मदीना, करम से अपने झुका भी दीजिए। ये जिंदगी मुख्तसर बहुत है, बहुत है।
عزیز سامعین، ابھی اپنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔ سامعین، پروگرام صبح امید میں آج حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روز ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہم خصوصی پروگرام پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ پروگرام سماعت فرمائیں، تمام سامعین کی خدمت میں ہم اس مبارک اور مسعود دن کی مناسبت سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ سامعین، پروگرام صبح امید کے بعد یادوں کے جھروکے نشر ہوگا اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، الحمدللہ میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہیں اور ایسی دانا ہیں جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔
یا زینب، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ،
قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ،
قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ،
وحی و الہام کو تحریر ملا بسم اللہ، باقی نقطے سے ہر نقطہ ملا بسم اللہ، آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغا ہے علی کی بیٹی،
سلام بنت علی، سلام یا زینب، سلام بنت علی، سلام یا زینب،
آل زہرا کے لیے ثانی زہرا زینب، اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب، مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب، تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا زینب، بنی ہاشم کا قمر، حسین بھی محتاج ملے، وہ نبی اور علی بر سر معراج ملے، تحفے اللہ سے دو کل کے لیے آج ملے، دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے، شب میرا شب معراج یہ تقسیم
عقیلہ بنی ہاشم ام المصائب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔ آپ 5 جمادی الاول سن 5 ہجری قمری کو مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام نامی زینب ہے، جو لغت میں نیک منظر اور خوشبودار درخت کے معنی میں آیا ہے، اور اس کے دوسرے معنی زین اب یعنی باپ کی زینت کے ہیں۔ متعدد روایتوں کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ نیز کہا گیا ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کا وہی نام رکھا جو جبرائیل امین خدا کی طرف سے لائے تھے۔ علامہ جزائری خصائص زینبیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا اور فرمایا، میری امت کے حاضرین غائبین کو میری اس بیٹی کی کرامت سے آگاہ کریں کہ وہ اپنی جدہ خدیجہ کی مانند ہے۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بے شمار القاب ہیں، جن میں سے بعض مشہور القاب یہ ہیں: عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عارفہ، موثقہ، فاضلہ، کاملہ، عابدہ آل علی، معصومہ صغرا، امینۃ الکبریٰ، نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین، عقیلۃ النساء، شریکۃ الشہداء، بلیغہ، فصیحہ اور شریکۃ الحسین. حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی شخصیت و استعداد کی بنیاد پر اپنے پدر بزرگوار کی ایک بے مثال مونس و معاون ثابت ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنی اس بیٹی کی دوری گوارا نہیں تھی. چنانچہ خاتون کربلا کی شادی بھی باپ اور بیٹی کے مابین جدائی کا سبب نہیں بنی. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیشہ عبادت پروردگار میں مشغول رہا کرتی تھی. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا. اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی تھیں کہ لوگ آپ کو عابدہ آل علی کہنے لگے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے خاص محبت و الفت رکھتی تھی اور آخری دم تک آپ نے اس محبت میں کمی آنے نہیں دی. آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو جنگ کے خاتمے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ لشکر یزید کے ہاتھوں اسیر ہوئیں اور آپ کو کوفہ و شام لے جایا گیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسیری کے دوران دیگر اسیروں کی حفاظت و حمایت کے ساتھ ساتھ اپنے بے مثال خطبوں کے توسط سے بے خبر عوام کو حقائق سے آگاہ کیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے تحریک عاشورہ کی بقا کے اسباب فراہم کیے. مہد سے لے کر لحد تک آپ کی پوری زندگی ایثار و قربانی، جہد مسلسل، صبر و رضا اور جہاد فی سبیل اللہ سے عبارت ہے. آپ نے زندگی میں بہت زیادہ مصائب برداشت کیے، جیسے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کی سختیاں، شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، واقعہ کربلا اور کوفہ و شام کی اسیری وغیرہ. ان وجوہات کی بنا پر آپ کو زیادہ تر ام المصائب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. سامعین، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دراصل حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے حسینی پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ایک دینی و الہی فریضہ تصور کیا اور اپنی خداداد فصاحت و بلاغت اور بے نظیر شجاعت و شہامت کے ذریعے ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی. آپ نے اپنی پاک و پاکیزہ زندگی کے دوران اہل بیت پیغمبر کے حقوق کا دفاع کیا اور کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دی کہ دشمن واقعہ کربلا سے ذاتی فائدہ اٹھا سکے. آپ کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور انداز بیان نے لوگوں کو آپ کے بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی یادیں تازہ کر دی تھی. اس عظیم خاتون نے الہی حقائق ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں بیان کیے جو ان کے عالمہ غیر معلمہ ہونے اور قرآن و سنت پر کامل دسترس پیدا کر لینے کو ظاہر کرتے تھے. چنانچہ عرب کے مشہور و معروف ادیب جاہز نے کسی کا قول کہ جس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں اور تقریروں کو سنا تھا، نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے میں داخل ہوا. اس وقت حضرت زینب بنت علی خطبہ دے رہی تھی. ہم نے آج تک اسیری کی حالت میں کسی بھی خاتون کو ان سے زیادہ فصیح و بلیغ خطبہ پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ مقدس نفوس ہیں جو فیوزات نبوت سے براہ راست فیضیاب ہوئے اور رہتی دنیا تک نور الہی اور راہ حق کے صحیح ترجمان بن گئے. خانوادہ رسول ہی وہ مبارک خاندان ہے جس کے معزز و مبارک افراد نے بقائے حق اور فنائے باطل کے لیے ایثار و قربانی، صبر و استقامت، جرأت و شجاعت اور ہمت و عزیمت کی بے مثال و بے نظیر مثالیں قائم کر دی اور راہ حق پہ بے خوف و خطر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. سامعین، واقعہ کربلا جہاں فخر بشریت نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مظہر ہے، وہیں دختر بتول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کامل کردار کی عظمتوں کا امین بھی ہے. تاریخ میں کوئی بھی ایسی عظیم فتح دکھائی نہیں دیتی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے پختہ ارادوں، اخلاقی، نظریاتی اور عملی معاونت کے ساتھ شریک کار نہ رہی ہوں. اس کی کئی مثالیں اسلام کے دور آغاز سے لے کر واقعہ کربلا تک نظر آتی ہیں. ایثار، قربانی، صدق، وفا، صبر، استقامت، جرأت اور شجاعت کا سفر جو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے شروع ہوا تھا، وہ میدان کربلا میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں درجۂ کمال پر دکھائی دیتا ہے. فضائل اور کرامات نبوی سے معمور معزز و محترم گھرانے میں پیدا ہو کر علی حیدر کرار کے جاہ و جلالت کا مظہر بن کر، آغوش زہرا کی پاکیزہ تربیت کا پیکر بن کر، اخلاق و کمالات سے مزین جو کردار تاریخ کی پیشانی کا جھومر بنا، زمانہ اسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتا ہے. در حقیقت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت تاریخ بشریت میں کردار کی بلندی کا وہ منارہ نور ہے جس کی کرنیں انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بن چکی ہیں. واقعہ کربلا میں دختر بتول کی بے مثال شرکت نے تاریخ بشریت میں اعلی کلمت الحق کے لیے لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ میں بپا ہونے والے انقلاب کو رہتی دنیا کے لیے جاویدہ بنا دیا. کربلا کے عظیم معرکے کے دوران اور اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کا ہر پہلو اہمیت کا حامل اور چراغ راہ کی مانند ہے، لیکن آپ کا انقلابی کردار تاریخ کی کتاب میں درخشندہ باب بن کر چمک رہا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قرآن مفاہیم پر مکمل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں آیات الہیہ سے استفادہ کیا. آپ نے سورہ احزاب کی 33 آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے دونوں بھائیوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے شجاعت و شہامت کے ساتھ فرمایا، اس خدا کا شکر جس نے ہمیں پیغمبر اسلام کے ذریعے شرف و کمال عطا کیا اور ہر طرح کی نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھا. اسی طرح آپ نے سورہ آل عمران کی 178 آیت کی تلاوت کر کے یزید لعین سے کہا، تیری یہ عیش و عشرت کی زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی اور تیری یہ بادہ نوشی و مدہوشی عارضی اور چند روزہ ہے. خداوند عالم تجھ سے سخت مؤاخذہ کرے گا. یہ دنیا اور اس کی زندگی گناہکاروں کے لیے مہلت ہے کہ وہ اپنے عذاب میں اور زیادہ اضافے کے لیے مواقع فراہم کریں. سامعین، کربلا کی شیر دل خاتون نے اپنے خطبوں میں یزید اور ابن زیاد کو ذلیل و خوار کیا اور ان کی کھل کر مذمت کی اور قرآن و اسلام سے ان کی دیرینہ دشمنیوں کو یاد دلایا. آپ نے خدا و پیغمبر کے خلاف یزید کی سرکشی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کام کے ذریعے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور احکام اسلامی کا انکار کیا ہے. اگر مصیبتوں، پریشانیوں، سختیوں اور موجودہ حالات نے ہمیں ایسی منزل پر لا کھڑا نہ کیا ہوتا کہ میں تجھ سے کلام کرنے پر مجبور ہوتی تو تجھ جیسے بدترین فاسق و فاجر سے کبھی بھی کلام نہ کرتی. میں تیرے ظاہری روب و دبدبے کو تیری حقیقی حالت سے بہت زیادہ پست جانتی ہوں اور تجھ پر بہت زیادہ لعنت بھیجتی ہوں. سامعین، حق کی باطل پر کامیابی ایک ایسی سنت الہیہ ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات اور تقریروں میں پوری طرح حکمراں تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کلام سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ باطل اگرچہ ممکن ہے ظاہری کامیابی اور اقتدار پر قبضہ جما لے اور ایک دنیا پرست ظالم و جابر حکمراں اپنے جھوٹے جاہ و حشم اور اقتدار کی دھونس جما کر چند دنوں اپنا روب و دبدبہ قائم کر لے، لیکن بالآخر دنیا اور آخرت میں حق کو ہی کامیابی ملے گی. اسی بنیاد پر جو افراد کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخری دم تک موجود رہے ہیں اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں وہ زندہ جاوید ہیں. سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 9 آذر، 5 جمعۃ الاول اور 30 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ جمعۃ الاول سن 5 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ ظلم و ستم کے خلاف تحریک میں شریک رہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہادت حسینی کے اہداف و مقاصد اور حسینیت کے مشن کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ نے کربلا سے لے کر کوفے اور پھر کوفے سے شام تک ہر منزل پر ظلم و جور اور جبر و تشدد کا نہایت دلیری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، ہر مرحلے میں ظلم کو رسوا کیا اور اسلام کی حفاظت کی۔ آپ نے کوفہ و شام میں اپنے انتہائی فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے حکام وقت کے کریہ چہرے بے نقاب کیے۔ آپ نے خاندان رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا۔ آپ کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی دلیری اور شجاعت نے ہر ایک کو حیرت زدہ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کے خطبوں نے ظلم و جور کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور دربار کوفہ و شام کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔ پانچ جمادی الاول سن 982 ہجری قمری کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسلمان فقیہ اور مفسر قرآن محمد مصطفیٰ عمادی نے وفات پائی۔ وہ ابو سعود کے نام سے معروف تھے اور اپنی قابلیت اور تیز فہمی کی وجہ سے استاد کے مقام تک پہنچے۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ ابو سعود کو ترکی کے علاوہ فارسی اور عربی زبانوں پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ عربی اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے اور ان کی توجہ سماجی مسائل پر بھی رہتی تھی۔ تیس نومبر سن 1822 کو چیچک کا ٹیکہ ایجاد کرنے والے برطانیہ کے ڈاکٹر ایڈورڈ جینر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1749 میں پیدا ہوئے تھے اور 45 سال کی عمر میں ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران چیچک کا ٹیکہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر جینر نے سن 1796 میں پہلی بار انسان کے بازو میں چیچک کا ٹیکہ لگایا۔ ان کا خیال تھا کہ چیچک کا ٹیکہ لگانے سے انسان کے بدن پر ایک اور چھوٹا سا چھالا نکل آئے گا جو انسان میں اس بیماری سے مقابلے کی طاقت کا سبب بنے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر جینر کے ایجاد کردہ ٹیکے سے لاکھوں کروڑوں افراد نے چیچک کی مہلک بیماری سے نجات حاصل کی۔ نومبر سن 1835 کو معروف امریکی ناول نگار اور مصنف مارک ٹوین پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے لڑکپن سے ہی مہم جوئی میں دلچسپی لینی شروع کر دی، چنانچہ ان کے ناولوں کا بنیادی خاکہ یہی واقعات قرار پائے۔ وہ ایک شوخ طبع ادیب تھے۔ ان کا اہم ترین ناول ٹام سائر کے کارنامے کے نام سے مشہور ہے۔ مارک ٹوین سن 1910 میں انتقال کر گئے۔ 30 نومبر سن 1988 عیسوی کو قرأت و ترتیل قرآن کے ممتاز استاد قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن سے ہی قرآن سیکھنا شروع کیا اور 12 سال کی عمر میں حفظ و قرأت کا انعام حاصل کیا۔ استاد قاری عبد الباسط نے ایک عرصہ مختلف ممالک کے سفر میں بھی گزارا۔ انہوں نے برسوں تک تلاوت قرآن میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں قرآن مجید سے متعلق بین الاقوامی مقابلوں میں اہم انعامات اور اعزازات حاصل کیے۔ نومبر سن 1817 عیسوی کو معروف جرمن مورخ تھیوڈور مومسین پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے بعد تحقیقاتی کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ آثار قدیمہ سے ملنے والے کتبے ان کی تحقیقات کا محور قرار پائے۔ قدیم روم کی تاریخ سے متعلق ان کی کتاب کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ انہیں 1902 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تھیوڈور مومسین نے سیاسی میدان میں بھی سرگرمیاں دکھائیں اور بالآخر جرمن پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ وہ جرمنی کے چانسلر بسمارک کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ تھیوڈور مومسین سن 1903 میں 1 نومبر کو انتقال کر گئے۔ نو آذر سن 1371 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین، فقیہ اور ماہر علم کلام محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید نے وفات پائی۔ وہ 11 ذی قعدہ سن 336 ہجری قمری میں بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ روشن فکر، ذہین اور بے پناہ صلاحیت کے حامل تھے۔ شیخ مفید مختلف دروس میں فقہی مسائل کو ہر عقیدے اور مذہب کے افراد کے لیے پختہ دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کرتے تھے اور ہر مکتب فکر کے افراد کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کیا کرتے تھے۔ ان کے مناظرے ثمر بخش اور مفید ہونے کی وجہ سے مسلمان دانشوروں میں وہ مفید کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت احتويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف